العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات مجلس کے لیے جب سے کہا گیا تو میرے لیے سب سے زیادہ مشکل اور طلب مرحلہ یہ تھا کہ عنوان کیا منتخب کیا جائے، لیکن اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ سامعین میں بافہم افراد کی ایک خاصی تعداد موجود ہوگی، تو اس حوالے سے ہم نے جس آیہ کریمہ کو منتخب کیا اور انشاءاللہ اس کے کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، اس آیت کے سمجھنے کے لیے کچھ معرفت اور دقت کی بہرحال ضرورت ہے، اور جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کی توجہ کے طلبگار رہیں گے انشاءاللہ اگلی ایک ساعت تک۔ آیت کا بیان یہ ہے اور اس آیت کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اور اس قسم کی کئی اور قرآن کریم میں موجود آیتیں شہدائے کربلا کی سیرت اور کردار اور معیار سے بہت زیادہ مناسبت اور واقعیت رکھتی ہیں۔ تو جب ہم اہل بیت علیہم السلام کا اور خاص طور سے ان 10 دنوں میں شہدائے کربلا کا ذکر کریں تو ہمیں کچھ ان کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حیثیت اور اپنی حالت کو بلند کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جملہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور بعض اوقات مومنین کو برا بھی لگ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اس بات سے بلند ہے کہ ہمارے رونے یا گریہ کرنے سے حسین کو کچھ ملے، جس کی قبر کے بارے میں کہا گیا کہ حفہو بملائکتک، کہ جس کی قبر پر ملائکہ مسلسل طواف کرتے ہیں، اور جیسا روایتوں میں موجود ہے کہ ایک گروہ ملائکہ کا جب قبر امام حسین کا طواف کر کے جاتا ہے تو پلٹ کے دوبارہ کبھی نہیں آتا، یعنی مسلسل ملائکہ کا طواف جاری ہے قبر امام حسین کے گرد، اور ہر دفعہ طواف کرنے والے ملائکہ نئے ہوتے ہیں۔ ہمارا گریہ کیا دے گا؟ یعنی کہ ہم وہ کہ جنہیں اپنی ابتدا انتہا کی ڈھنگ سے خبر نہیں ہے، ہمارا گریہ حسین کو کیا دے گا؟ تو اس کو کسی غلط معنوں میں نہ لیجئے گا اس بات کو، کہ کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوراً ایک اس کے جواب میں ایک جملہ یہ آتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے گریہ بند کر دیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ گریہ کرنے سے ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، بلکہ اس بات کو سمجھیں کہ گریہ کا فریضہ اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک ہماری سیرت و کردار شہدائے کربلا سے نہ ملنا شروع ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ مطلب نہیں کہ گریہ بند کر دیں یا فرش عزہ بچھانا بند کر دیں, بلکہ اپنے گریے کو, اپنی عزاداری کو اس وقت معنی خیز سمجھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے, اور ان کا مقصد اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کس میں نظر آئے گا؟ امام حسین کا کام ان کے اصحاب اور انصار اور اہل بیت میں نظر آئے گا. یعنی اگر ہمیں اس بات کو مشاہدہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کی تربیت میں آ جائے اور امام اس پر محنت کریں تو وہ شخص کیسا بنتا ہے, اس کے لیے شہدائے کربلا کو دیکھنا ہے, اور پھر اس معیار سے اپنے معیار کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے, بنیادی مقصد یہ ہے. تو آیت سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ, جس سورت کا نمبر 41 ہے قرآن کریم میں, اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ ہے 30, نمبر 30. اس میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا, قالوا یعنی کہا, ربنا اللہ کیا کہا, صرف دو لفظ ہیں, ہمارا رب اللہ ہے, یہ کہا, ثم استقاموا, پھر اس کے بعد اس پر, اس قول پر استقامت اختیار کی, تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں, ان لوگوں کے اوپر, کن لوگوں کے اوپر, جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک ہمارا رب اللہ ہے, یہ کہا اور پھر اپنے اس قول پر استقامت اختیار کی, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, ان پر ملائکہ اترتے ہیں. یعنی ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ خالی نبی پر آتے ہیں, انبیاء پر آتے ہیں, رسول پر آتے ہیں. قرآن کی واضح آیت موجود ہے کہ ہر وہ مؤمن جو اپنے قول ربنا اللہ پر قائم رہ جائے اس پر ملائکہ آتے ہیں. تو اس گفتگو میں مجھے زیادہ, کوئی ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے کی گفتگو میں بہت زیادہ بات تو کی بھی نہیں جا سکتی, لیکن فقط تین پہلو ہیں کہ جس کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے, اور دعا گو ہیں کہ خدا میری زبان میں یہ طاقت دے کہ میں بات بیان کر سکوں, اور آپ کے قلب میں وہ وسعت عطا کرے کہ آپ اس کو جذب کر سکیں, وصول کر سکیں انشاءاللہ ان معارف قرآنی اور الہی کو. پہلا اسپیکٹ کیا ہے, قالوا ربنا اللہ, اس کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, یہ کیا چیز ہے. دوسرا ہے ثم استقاموا, ربنا اللہ پر استقامت کیسے آتی ہے, استقامت کا مطلب کیا ہے, یہ استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے. اور تیسرا یہ کہ تتنزل علیہم الملائکہ حقیقت میں ہے کیا, یعنی ملائکہ کا نزول انسانوں کے اوپر, اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. اور اگر ہم اس صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ, اور ہم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. یہ دو تین باتیں مختصراً انشاءاللہ. سب سے پہلی بات کہ قالوا ربنا اللہ, کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اس چیز کو ہمیں اچھے طریقے سے مد نظر رکھنا چاہیے کہ دین میں فقط قیل و قال کی اہمیت نہیں ہوتی. یعنی دینداری کے حوالے سے صرف کہہ دینا, یہ مثال کے طور پر کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں, میں مؤمن ہوں, میں متقی ہوں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنے کردار اور اپنے عمل سے اس قول کو ثابت نہ کرے. لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر قول فقط قول, اس انسان کے معیار کا پتہ دے رہا ہوتا ہے کہ جس سے وہ قول برآمد ہوتا ہے. یعنی یہ ایسی بھی جگہ قرآن کریم میں ہے کہ جہاں پر اقوال کو دہرایا گیا, یعنی کہ باتوں کو دہرایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صرف گفتگو یا جو دو لفظ ہیں یہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کس معیار کے انسان ہیں جن سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. اب دیکھیں میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں انشاءاللہ، تاکہ آپ بھی یہ بات واضح ہو جائیں کہ اس کے پیچھے کیا معرفت ہے. ربنا اللہ، قول کیا ہے؟ لوگوں نے بات کیا کہی جس قول کو خدا نے اپنی کلام میں، اپنے قرآن میں جگہ دی؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. بظاہر بہت سادہ سا جملہ ہے، اور شاید ہم بھی بہت دفعہ اس قسم کے جملات اپنی زبان پہ لاتے ہیں، لیکن ہمارے قول میں اور اس قول میں فرق کس کا ہے؟ بنیادی طور سے معرفت کا قول ہے. تھوڑا سا میں انشاءاللہ اس کی طرف متوجہ کروں. رب، رب کسے کہتے ہیں؟ رب کون ہوتا ہے انسان کا؟ یعنی پہلے خدا کی طرف توجہ اس میں رب کے ذریعے سے، اور پھر رب کی تشریح اللہ کے ذریعے سے. ان دو لفظوں میں بات کیا ہے خاص ہے؟ کہ پہلے جب اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تو کہا ہمارا رب، اور ہمارے رب کی وضاحت کس لفظ سے کی گئی؟ اللہ. یعنی ہمارا رب اللہ ہے، یہ قول ہے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں معیار کیا ہے اس قول میں؟ رب اس ہستی کو کہتے ہیں، یعنی یہ ترجمہ آپ سب کے سامنے ہوگا کہ رب کا ترجمہ کیا ہے؟ پالنے والا یا پروردگار. لیکن جس انداز سے قرآن کریم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے اور علماء بزرگ نے رب کو سمجھایا ہے، وہ پالنے والے کی ایک کافی تشریح ہے. یعنی کیا مطلب؟ پالنے والا کیا مطلب؟ ہم اس زندگی میں پائے جاتے ہیں، ہم اس زندگی میں موجود ہیں، اس زندگی میں ہم اس حالت میں ہیں. میں ایک مسلمان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں اس زندگی میں ایک مقصد کے تحت موجود ہوں، میری زندگی با مقصد ہے. کافر اور مشرک کی طرح وہ نہیں ہوتا کہ زندگی کے کسی مقصد کا قائل نہ ہو، کہ مر جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا. مسلمان کے پاس ایسا کوئی عقیدہ نہیں. میں با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں موجود ہوں، لیکن مجھے صحیح سے یہ بات نہیں پتا کہ میری منزل کیا ہے. مجھے کسی کی ضرورت ہے جو مجھے بتائے کہ میں کہاں پہنچوں گا. اگر مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ میری منزل کیا ہے، تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اس منزل تک کس رستے سے گزر کے جاؤں گا. اگر مجھے رستہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس رستے پر چلنے کے لیے جتنے ریسورسز چاہیے وہ سب میرے پاس ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر ریسورسز بھی فراہم ہو جاتے ہیں، تو میں اس بات سے بے خبر ہوں کہ رستے میں مجھے لوٹنے والے، بہکانے والے، ڈیویٹ کرنے والے وہ کتنے پائے جاتے ہیں اور کہاں کہاں پہ موجود ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پرابلم آف لائف، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اس بات کے لیے قائل ہیں کہ با مقصد زندگی گزارنا ہے، لیکن با مقصد زندگی گزارنے کی تہ میں اتنے سارے سوالات موجود ہیں. منزل کیا ہے؟ منزل تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ اس رستے کو طے کرنے کے لیے وسائل اور اسباب کیا ہیں؟ اور اگر رستے میں کوئی رہزن ہے، ڈاکو ہے، لوٹنے والا بیٹھا ہے کمین گاہ میں چھپ کر، اس سے کیسے بچا جائے، اس سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ وہ ہستی جو انسان کی زندگی میں ان تمام سوالات کے جوابات دیتی ہے علمی اور عملی طور سے، وہ ہے رب. اسے کہتے ہیں رب. تو جب یہ بات کہی کہ ربنا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو کہنے والا اس حقیقت کو سمجھ رہا ہے کہ جب اس نے اس ربوبیت کے یہ اس لفظ رب کو استعمال کیا، ہمارا رب، اور یہاں پر دیکھیں ربنا، ربنا کا مطلب کیا؟ ہمارا رب، یعنی ہم میں سے ہر انسان اس بات کا محتاج ہے کہ انڈیویجولی اپنے رستے کا پتہ چلائے. یعنی اگر آپ کو رستے کا پتہ چل گیا، اس کا فائدہ مجھے نہیں ہے جب تک میں خود اپنے رستے کو ایکسپلور نہ کروں، میں اپنی راہ کو تلاش نہ کروں. ربنا، ہمارا رب. اب اس کے ساتھ اللہ، رب کی تشریح، رب کی تشریح اللہ کے نام سے کیوں؟ جب آپ ہستی کسی ایسی ہستی کو تلاش کرتے ہیں کہ جو آپ کو آپ کی منزل تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے, آپ کو راستہ طے کرنے کے تمام ریسورسز عطا کر دے, آپ کو رستے کے رہزنوں سے بچا لے. اس ہستی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے جو خود محتاج ہو؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو خود راہ سے بے خبر ہو؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو راہ میں بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں سے کمزور ہو؟ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ رب کس کو ہونا چاہیے جس کے پاس تمام صفات کمالیہ موجود ہوں. رب کا انتخاب کس کو ہوگا؟ میں کس کے پاس, کس کے ہاتھ میں جا کے اپنا ہاتھ دے دوں, کس کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ہستی کو اپنا رب قبول کرو, اس ہستی میں ربوبیت کو تلاش کرو جو تمام صفات عالی اور کمال جس میں پائی جاتی ہیں. اور اللہ کی تعریف بعینہ ہی یہی ہے. اللہ کے ایک لفظ میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ اللہ یعنی الالہ, اللہ یعنی وہ ہستی کہ جس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں ہے, اور جو لائق بندگی ہے وہ فقط اور فقط وہی ہو سکتا ہے جس میں کوئی عیب اور نقص نہ پایا جائے, اور جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں پایا جاتا وہ ہے کہ جس میں ہر صفت اپنے کمال پر موجود ہے. تب آپ نے اندازہ کیا کہ ربنا اللہ کتنا معیاری جملہ ہے اور اس کی تہ میں کتنی عظیم معرفت ہے. یعنی کہ اس قسم کی باتیں ہم آرام سے کر جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, لیکن یہ اتنا عالی شان قول ہے کہ اسے قرآن نے بعینہ ہی نقل کیا کچھ مومنین کے زبان سے. لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایون معرفت بھی ہو وہ بھی کافی نہیں ہے. یعنی پہلی چیز کے خالی قیل و قال تو کسی گنتی میں آتی ہی نہیں ہے کہ باتیں کر دی ہیں, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن اگر با معرفت قول ہے تب بھی خدا کی نظر میں مکمل طور سے قابل قبول نہیں ہے جب تک اس قول کے پس منظر میں, اس قول کے بعد استقامت کا مظاہرہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ بات آپ نے کہی, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کہی, با معرفت بات کہی کہ ربنا اللہ, آپ کی گہرائی کے ہم قدردان ہیں, لیکن صرف اس گہرائی سے کام نہیں چلے گا, بلکہ عملاً اس قول پر استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تو دوسرا پہلو جہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ استقامو, استقامت. استقامت اور صبر. نہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ یہ سب ایک ایک لفظ پورا ایک ایک گھنٹہ مانگتا ہے کم از کم. استقامت اور صبر بہت قریب ہیں آپس میں, اور ہمیں شاید بظاہر یہ بہت حیرت ہو اس بات کو سن کر کہ صبر کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت کا برداشت کرنا, پریشانیوں کو جھیل لے جانا. نہیں, صبر کا معنی ہے مصیبتوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنا, جھیل لے جانا نہیں. اور استقامت میں دو باتیں بہت خاص ہیں. پہلی بات یہ کہ اس سے ملتا جلتا جو لفظ ہے قیام, وہ یہ بتاتا ہے کہ استقامت یعنی کھڑا ہونا اور کھڑا رہنا. آپ اس بات کو اچھے طریقے سے ویژولائز کر سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر کھڑا ہوا ہے اور کوئی چیز آ کے اس کو ہٹ کرتی ہے, یا ایون بہت تیز ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے, تو انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں, انسان گر جاتا ہے. یہ چیز استقامت کے خلاف ہے. یعنی استقامت کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ مصیبت آئے اور اس کے مقابلے میں انسان گرنے نہ پائے, حالت قیام میں ہی رہے, مصیبت اس کو گرا نہ سکے, شکستہ یعنی توڑ نہ سکے. یہ پہلا مطلب ہے استقامت کا, کہ جو صبر کے حوالے سے بھی. دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایک انسان کھڑا ہے تو خدا اس بات کی توقع نہیں رکھتا کہ یہ خاموخا کھڑا ہے، بلکہ اگر یہ حالت قیام میں ہے تو اسے کسی ہدف کی طرف سفر کرنا چاہیے، منزل کی طرف سفر کرنا چاہیے. تو استقامت میں دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ انسان فقط کھڑا نہیں ہے مصیبتوں کے مقابلے میں، بلکہ یہ مسلسل پریشانیوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بھی رواں دوائیں. یہ دو چیزیں ہیں استقامت کا، جو استقامت اور صبر کا مطلب دیتی ہیں. کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اب آپ کو میں نے یہ بات واضح کی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے. اور جب اس امر کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے، تو صرف اس ہدف کو بیان نہیں کر رہے، اس ہدف کی معرفت نہیں رکھ رہے، بلکہ ہدف کی طرف حرکت کر رہے ہیں. اور جب حرکت کر رہے ہیں تو رستے میں پریشانی اور مشکلات آ رہی ہیں اور آئیں گی، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ اس زندگی میں جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو اس زندگی میں ہم نے کیسا پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو اس طریقے سے خلق کیا اس زندگی میں کہ انسان مسلسل رنج پر رنج اٹھاتا ہے، کبیدگی میں رہتا ہے، یعنی کہ اس کا جگر جلا ہوا رہتا ہے. اگر قریب قریب آپ معائنہ سے ہوتے جائیں، اس زندگی میں مزے اور سکون نہیں ہے. اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو وہ اس کے بعد آنے والی زندگی میں. تو جب تم اپنے ہدف کی طرف حرکت کرو گے تو رستے میں مشکلات آئیں گی، لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ ربنا اللہ، وہ ان مشکلات سے گرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، اور بلکہ پیچھے کی طرف بیک ٹریک بھی نہیں کرتا، بلکہ مسلسل اپنے ہدف کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ہے استقامت. استقامت کے حوالے سے ایک دو، کیونکہ قرآن کریم ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، دو حوالوں سے صرف اشارے کہ یہ استقامت کیسے نصیب ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے. ایک دو نبیوں کی مثال جو قرآن کریم میں موجود ہے. پہلی مثال جناب موسیٰ کلیم، کلیم خدا علیہ السلام، کہ جب خدا نے ان کو منتخب کیا رسالت کے لیے، اور فقط رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا بلکہ منتخب کرنے کے بعد ایک بہت سخت بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بہت سخت بات کی. وہ سخت بیعت کیا تھی؟ اذہب الی فرعون انہ طغی. مطلب اس حد تک تو صحیح تھا کہ تم کو ہم نے نبی کے طور پہ منتخب کر لیا، رسول منتخب کر لیا، یہ کرو فلاں فلاں کرو. آخری جملہ جو خدا کا ہے، وہ ان سے کلام میں کیا ہے؟ اذہب الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اب کوئی ہم جیسا آدمی ہو تو وہ تو مطلب کہنے والے کے سمجھ پہ ہی معاذ اللہ شک کرنا شروع کر دے. کہاں فرعون، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، کہ جس کی معمولی سزا یہ تھی کہ لوگوں کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر اور جسم میں کیلیں ٹھکوا دیتا تھا، جس نے پوری قوم بنی اسرائیل کو اس طریقے سے سبڈیو کیا ہوا تھا کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنا رہا تھا. ایک شخص موسیٰ، جنہوں نے اب تک کام کیا کیا ہے زندگی میں، بھیڑ بکریاں چرائی ہیں خالی، اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو 10 سال حضرت شعیب کے پاس کیا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے کوئی کہے کھڑا کر کے جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا. لیکن ظاہر ہے کہ جب خدا کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے معیار کو دیکھ کر بات کرتا ہے. مجھ جیسا کوئی شخص ہو تو ظاہر ہے وہ یہی سوچے گا کہ یہ خدا ہے یا کوئی اور ہے جو یہ سب باتیں کر رہا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جملے کے جواب میں جو بات کہی ہے وہ کمال ہے. رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب. پھر وہی دیکھیے رب، کہ رب کس ہستی کو کہتے ہیں؟ جو میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو میرے ہدف تک مجھے پہنچاتا ہے، جو ہدف تک پہنچنے کے لیے تمام رکاوٹوں سے مجھے عبور کرنے میں مدد دیتا ہے. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو وسعت عطا کر دے. یہ کمال، یہ وہ چیز ہے کہ جو انبیاء اور اولیاء علیہ السلام سے ہمیں سیکھنا ہے، کہ ہم اگر قول خدا کو قبول بھی کر رہے ہوں تو ہم کہیں اچھا ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب کرنا تو پڑے گا. تو اب آپ انتظام کیجئے کہ فرعون کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے اور جاہ و حشم ہے اور اتنے لوگ ہیں، تو اب آپ ایسی ہی فوج ذرا مجھے بھی بنا کے دے دیجئے، اتنے ویپنز فراہم کر دیجئے، تو میں پھر جاتا ہوں فرعون کے پاس. یہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ ربش راہلی فدری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبتوں کے مقابلے میں شرح صدر سے کھڑا ہوتا ہے، اسلحے اور وسائل سے نہیں کھڑا ہوتا. اور جس رب پر بھروسہ ہے اس رب کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. ہمیں اگر مصیبت کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، ہم اگر پرابلم میں ہیں اور ہم اس پرابلم کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں، وسائل فراہم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، شرح صدر پیدا کرنا ذمہ داری ہے. اگر آج یہ قوم شیعہ چاہتی ہے کہ اپنے مسائل کو اوور کم کرے، تو وسائل کی جمع آوری پرابلم نہیں ہے ہماری، شرح صدر کا پیدا کرنا پرابلم ہے. سینے بند ہیں، سینوں میں تنگی ہے، اس وجہ سے نہیں کھڑے ہو پا رہے باطل کے مقابلے میں. ورنہ جہاں جن لوگوں نے اس چیز کو حاصل کر لیا، وہاں آپ دیکھیں مثال آپ کے سامنے، وہاں فرعون جیسی قوت موجود ہے لیکن کیا کر پا رہے ہیں؟ یہ ہے استقامت. استقامت اگر چاہیے زندگی کے سفر میں، تو خدا سے کیا مانگیں اور کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ شرح صدر. ایک بات. دوسرا پہلو، یہ سورت بھی آپ لوگ یقیناً تلاوت کرتے ہوں گے اکثر، سورہ مزمل. سورہ مزمل شان نزول کے اعتبار سے تیسرا یا چوتھا سورہ ہے. مزمل اور مدثر، انہیں جیسے علق ہے، پھر بیچ میں ایک اور ہے، پھر تیسرا یا چوتھا، مزمل اور مدثر. سورہ مزمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت، یعنی یہ کب نازل ہوا؟ کہ جب پیغمبر اکرم کو خدا نے حکم دیا کہ تبلیغ کے لیے آگے آؤ، اعلان نبوت کرو، اور اعلان نبوت کرنے کے بعد پورا جو جتنا عرب تھا سب آپ کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور پیغمبر اکرم تھے، ان کا خاندان تھا، بنی ہاشم کے کچھ افراد تھے، اور بس کچھ بھی نہیں تھا. اس مشکل مرحلے میں سورہ مزمل میں خاص بات کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کو وہ پورا فارمولا دیا گیا ہے کہ تمہیں چلنا کیسے اس کار نبوت کو لے کر. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کبھی اس چیز پر اس انداز سے غور کیا ہو یا نہیں. اس سورے پہ یا ایوہ المزملو، اے وہ جس نے اپنے کمبل کو لپیٹ لیا اپنے جسم کے گرد، اور یہ خود ایک قیام کی حالت ہے. کلام پہلی نصیحت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ خدا کس طریقے سے بات کرتا ہے اور ہم کہاں سوچتے ہیں. تمہارے لیے مشکل ہے اس کار نبوت اور رسالت کو اٹھانا، جس طریقے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک سخت مقام تھا فرعون کے سامنے جانا، انہوں نے شرح صدر کو طلب کیا، یسر لی امری اس چیز کو طلب کیا، واحلل عقدۃ من لسانی کو طلب کیا. خدا رسول خاتم کو کچھ بتا رہا ہے، یا ایوہ المزملو قم اللیل، رات کو قیام کرو. قم اللیل، رات حالت قیام میں گزارو. یہ رات کا کھڑا ہونا، یہ انسان کی زندگی میں استقامت پیدا کرنے کا بہترین عامل ہے. اور کیا کہہ رہا ہے خدا؟ قم اللیل، قیام لیل کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا چھوڑ دو. یا پھر آدھی رات یا اس سے بڑھا ہوا. اچھا چلیے یہ قیام لیل. دوسری چیز کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا, یعنی رات کو قیام کر کے خالی کھڑے نہیں رہو بلکہ اس قیام لیل میں کیا کرو, قرآن اس طریقے سے پڑھو جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے. یعنی کس طریقے سے قرآن پڑھنے کا حق ہے؟ تفکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, تعقل کے ساتھ. کہ امام علی علیہ السلام کے عجیب جملے ہیں اور امام صادق علیہ السلام کے قرآن کریم کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں خدا مخلوقات اور اپنے بندوں کے لیے متجلی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں. الا ان یروہ, کہ ان آیتوں میں کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے, تجلی کرتا ہے اپنی مخلوقات کے لیے بغیر اس کے کہ وہ اس کو دیکھیں. لیکن یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے, امام صادق علیہ السلام کے لیے کہ آپ کہ تلاوت قرآن کے دوران بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, آپ نے فرمایا کہ تلاوت کرنے کے دوران مجھ پر یہ حالت طاری ہوئی کہ گویا یہ آیتیں میں نہیں تلاوت کر رہا, خدا اب تلاوت کر رہا ہے. اور اس کیفیت کو میرا جسم, روح نہیں, معصوم کی روح نہیں مدہوش ہوتی, جسم پر یہ اثر آتا ہے. تو جسم اس کیفیت کو برداشت نہیں کر پایا کہ یہ آیات الہیہ کی تلاوت میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ وہ کر رہا ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے. تو ورتل القرآن ترتیلا, ہمیں یہ باتیں بہت عجیب سی لگتی ہیں نا, کہ جانا ہے کفار مکہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے, ابو لہب ابو سفیان کا مقابلہ کرنا ہے, ابو جہل کی دشمنی کو ختم کرنا ہے, اور خدا نصیحتیں کیا کیا کر رہا ہے. قم اللیل, رات حالت قیام میں گزارو. کس طریقے سے رات کو قیام کرو؟ رتل القرآن ترتیلا, ایسے تلاوت قرآن کرو جیسے تلاوت کا حق ہے. اور اس کے بعد ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا, یہ رات کا بلند ہونا بے مقصد و بے مصرف نہیں ہے, یہ جتنی خرابیاں ہیں یہ اس کو روند کر پیس کر سب کو برابر کر دیتا ہے. اقوام و قیلا, اور گفتگو کو بالکل سٹریٹ کر دیتا ہے. اقوام یعنی بہت زیادہ سیدھا, کہ آپ کبھی بھی اس چیز کو تجربہ کر کے دیکھیں کہ رات کے قیام تھوڑا سا بھی ہو, خود آپ کی ذات میں کتنی عجیب و غریب تبدیلیاں آتی ہیں. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں, کہ جو خرابیاں ابھر رہی ہیں یہ رات کا اٹھنا اور بلند ہونا اس کو پیس کر برابر کر دیتا ہے. کہ جس طریقے سے کہ رستے میں کانٹے ہوں, پتھر ہوں, اگر آپ اس پر بلڈوزر چلا دیں تو وہ سارے کانٹے پتھر سب برابر ہو جاتے ہیں, رستہ ہموار ہو جاتا ہے. انسان کے دل کی خرابی کو رات کا اٹھنا اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے. وہ اقوام و قیلا, اور انسان جو بات کرتا ہے وہ بالکل سیدھی اور سچی بات کرتا ہے. پھر اس میں جھوٹ اور ریاکاری اور منافقت کا گزر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب کا سب ہمارے قلب سے, ہمارے نفس سے نکل رہا ہوتا ہے. اور ایک اور بہت عجیب جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک وہ الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں, اور ایک ان الفاظ کا اثر ہے جو دوسروں پر مرتب ہوتا ہے. الفاظ کا اثر 100% ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس نفس پر جہاں سے وہ لفظ نکل رہا ہے. 100% ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس چیز پر. یہ نصیحت پیغمبر اکرم کو, تو اگر ہم یہ سوال کریں استقامت کہاں سے آئے گی؟ ربنا اللہ, ٹھیک ہے ہم نے یہ قول کہا ربنا اللہ, معرفت بھی رکھتے ہیں, لیکن اس کے اگلا جو ٹکڑا ہے ثم استقاموا, کہ پھر اس پر استقامت اختیار کی. استقامت کہاں سے آئے گی؟ استقامت یہاں سے آئے گی, شرح صدر سے آئے گی, قیام لیل سے آئے گی, قرآن کی بامعرفت اور با تدبر تلاوت سے آئے گی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے قلب کو اور انسان کے وجود کو مستقیم کریں گی راہ حق پر اور صراط مستقیم پر. اب تیسرا پہلو, تتنزل علیہم الملائکہ. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کی, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جو حضرات ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہتے ہیں انہیں یہ بات اچھے طریقے سے علم ہے, باقی دوستوں کے لیے میں اس کو چند جملوں میں بیان کر دوں کہ اس زندگی میں ہمارے ساتھ دو نظام چل رہے ہیں. ایک آیت کا بھی حوالہ دوں آپ کو, سورہ حجر میں موجود ہے کہ جب شیطان نے, ابلیس نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا سے کہا کہ میں ان سے کیا سلوک کروں گا اولاد آدم سے, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کو سجا بنا کے ان کے سامنے لاؤں گا, وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور سب کے سب کو, جتنے انسان ہیں جتنے اولاد آدم ہیں سب کو اغوا کروں گا, سب کو بہکاؤں گا, سب کو بے ہدف کروں گا, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, مگر ان میں سے تیرے بندے کے جو بے انتہا خالص ہیں, بے انتہا خالص ہیں, 100% پیور, صرف وہ تیرے بندے ہیں, باقی سب میرا مال ہے. یہ شیطان نے خدا سے یہ بات کی. پروردگار نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بہت عجیب ہے, اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان. یعنی جیسے بہت معذرت کے ساتھ کہ ممبر پہ شاید یہ جملہ کہنا اچھا نہیں لگتا, لیکن سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو جواب یہ ملا کہ تو اپنی فضول بکواس بند کر, تو نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ یہ اولاد آدم تیرا مال ہے کہ تو انہیں جس طریقے سے چاہے گمراہ کرے اور بہکائے, بلکہ ان عبادی یہ سب کے سب میرے بندے ہیں, لیس لک علیہم سلطان, میں نے ان تجھ کو ان پر کوئی سلطنت نہیں دی ہے. تو یہ بات سمجھنا بالکل غلط ہے کہ شیطان ہم پر کوئی تسلط رکھتا ہے, بالکل کلیئر ہے یہ میننگ, لیس لک علیہم ان عبادی, تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ فقط 100% پیور اور مخلص میرے بندے ہیں اور باقی سب تیرے؟ ہرگز نہیں, بند کر اپنی یہ فضول بات, فضول کوئی. ان عبادی, یہ پوری کی پوری انسانیت, اور اس سے پہلے کا جملہ بھی اگر میں عرض کر دوں کہ ان ھذا صراط علی مستقیم, کہ جس انسان کو, جس آدم کو تو اس حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے, اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ وہ رستہ ہے, یہ وہ صراط ہے کہ مجھ پر واجب ہے اس کو سیدھا رکھنا. یعنی ابلیس کی اس لاف و گزاف کے جواب میں خدا نے یہ بات, پہلا جملہ یہ, ان ھذا صراط علی مستقیم, تو نے آدمیت کو سمجھا کیا ہے, انسانیت کو سمجھا کیا ہے, یہ صراط ہے اور مجھ پر واجب ہے, علی یعنی مجھ پر واجب ہے, مستقیم کہ یہ سیدھی رہے. تو جو انسان خدا تک پہنچنا ہے اس کے لیے صراط مستقیم موجود ہے, کیونکہ اس کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے کہ انسانیت کا رستہ سیدھا رہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, یہ میرے بندے ہیں, تجھ کو ان پر کوئی سلطان حاصل نہیں ہے, الا من تبعک من الغاوین, مگر وہ جو بے ہدف ہو جائے اپنے اختیار سے, اور ان میں سے بھی وہ جو تیری اتباع کرے. کتنا ریڈیوس کر دیا, یعنی کہ بے ہدف میں بھی خدا نے کہا کہ ان میں سے کچھ ہوں گے جو واپس پلٹ آئیں گے, کہ بے ہدف ہو جائے اور اس کے بعد تیری پیروی شروع کر دے, صرف وہ تیرا مال ہے اس کو لے جا, ورنہ یہی خدا کی مغفرت, رحمت, عافیت کہ جو قدم بقدم انسانوں کو نجات دلاتی. تو بات میں کیا کہنا چاہ رہا تھا, بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس زندگی میں جو نظام ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ فقط اس زندگی میں خدا نے ہمیں پیدا کیا اور شیطان کو پیچھے لگا دیا, کہ بس ہر وقت اب ایک مصیبت جان کو لگی ہوئی ہے. 100% غلط فہمی پر مبنی ہے خیال. اس زندگی میں خدا نے ہمیں پیدا کیا اور ملائکہ کو ہماری خدمت پہ لگایا, اگر آپ ان ورڈز کو بلیو کریں تو. اس زندگی میں انسان کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کیا ہے, علم اسماء پر مبنی ہے. حضرت آدم کا ہی جواب تھا نا, علم آدم الاسماء کلہا. اور فرشتوں نے خدا سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے اسماء کے علم کے رستے پر ہوگا اس کے رستے میں ہم اپنے پر بچھائیں گے. تو اس زندگی میں خدا نے انسان کو پیدا کر کے فرشتوں کو خدمت پہ لگایا ہے, نہ کہ شیطان کو پیچھے لگایا ہے. تو جو انسان بھی, یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مطلب کیا ہوا, کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی انسانیت کو ثابت کر دیا, کہ جس انسان کو خدا نے بنایا تھا اس کے اندر جو کیپیبلٹی دی تھی, اس کے اندر جو کوالٹیز دی تھی, یہ انسان اس معیار پہ آ گیا. تو ان ملائکہ کو جن کو خدا نے اس کی خدمت پر مامور کیا تھا, وہ اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, اس میں کسی نبی امام ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پر ملائکہ آئیں, ملائکہ اس پہ نازل ہوں. اور اس کی علامت کیا ہے, اس کی علامت انسان کے قلب میں پیدا ہونے والے پاکیزہ خیالات, تصورات, سوچ. اور اس سے آگے بڑھ کے کہ جب آپ اپنی لائف میں باقاعدہ ایک ایسی قوت کو محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ کو حق کی طرف گائیڈ کرتی ہے, جب آپ اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوں اور اچانک کوئی چیز رکاوٹ آ گئی, یہ کون ہے؟ یہ وہ ملائکہ جو آپ کے ساتھ ہیں. یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگا کہ جیسے یہ معنی روشن ہو گیا آپ کے سامنے. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان ملائکہ کی وجہ سے جو آپ کی خدمت میں پمامور موجود ہیں. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ منزلت ہے کہ جس پر پیروان اہل بیت علیہم السلام کو موجود ہونا چاہیے. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کن افراد کا ذکر ہے, اس کا انطباق, اس کی اپلیکیشن کس قسم کے لوگوں پر ہوتی ہے اس آیت کی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو سب سے پہلے ان لوگوں پر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے جو قرآن اور اہل بیت کے پیروکار ہیں. کہ آپ اس رستے پر آئیں اور ممکن نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو حاصل نہ ہوں. یہ خیر و برکت جو ملکوتی برکت ہے, یہ آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو. اور ان ملکوتی برکتوں کی علامتیں کیا ہیں؟ ذکر خدا کی مٹھاس, نماز کی لذت, عبادت کا مزہ. جب ہم قرآن یا نہج البلاغہ یا صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کریں تو ایسا لگے کہ جیسے دل کسی چیز سے کنیکٹ ہو گیا ہے. یہ علامت ہے جس کو ہم سب اپنے اوپر رکھ کے پرکھ سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں. کیونکہ بس آخری جملہ اس حوالے سے اور پھر میں انشاءاللہ شہداء کربلا کے ذکر کی طرف متوجہ ہوں, کہ بنیادی طور سے جو انسان اس ربنا اللہ اور استقامت والے مرحلے سے گزرتا ہے وہ عالم ملک سے ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے, اور اس کے نفس میں ایک جوہری یعنی ایسنشل تبدیلی واقع ہوتی ہے. ایک مثال کئی دفعہ میں نے دی ہے, شاید آپ لوگوں کے سامنے بات نہ کی ہو, لیکن یہ مثال اس کو سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت ہے, اس جوہری تبدیلی کو, کہ جو لوگ خدا کے رستے میں چلتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں, کیا ہو جاتے ہیں. یہ چیز ایک ہائی اسکول کے ہمارے بچے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کاربن کی دو شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں, ایک کوئلہ اور ایک ہیرا. یعنی اگر ہم کہیں کہ کول کیا چیز ہے, وہ بھی کاربن ہے. اگر ہم کہیں کہ ڈائمنڈ کیا چیز ہے, وہ بھی کاربن ہے. ان دونوں کی خصوصیات میں کتنا زیادہ فرق ہے کہ کوئلہ جو ہے وہ بھربھرا ہے, اگر آپ اس کو ہاتھ میں لے کے زور سے مس لیں تو ٹوٹنا شروع ہو جائے گا, اور ہیرا دنیا کا سخت ترین ہارڈیسٹ نیچرل مٹیریل ہے. کوئلہ ہیرا کیسے بنتا ہے؟ جب زمین کی گہرائی میں بہت زیادہ ٹیمپریچر اور پریشر سے ایکسپوز ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو خدا نے بھی فرمائی ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ اے انسان ہم نے زندگی میں تم کو سختی اور رنج میں رکھا ہے, کس لیے؟ تاکہ تمہارا نفس ہیرا بن جائے. اس پریشر اور ٹیمپریچر کے نتیجے میں اگر تم پراپرلی رسپونڈ کرو ہماری طرف سے آنے والی ابتلا کو اور آزمائشات کو, تو یہ تمہارا نفس ہیرا بن جائے گا. اور جب کوئلہ ہیرا بنتا ہے تو ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ارریورسبل کنورژن ہے, نہ کہ ٹرانسفارمیشن ہے, ارریورسبل کنورژن ہے. یعنی یہ ممکن نہیں کہ آپ کہیں کہ میں اب ہیرے کو دوبارہ کوئلہ بنا دوں, یہ ممکن نہیں ہے. یہی فرق ہے ملک و ملکوت کا, کہ جب تک انسان عالم ملک میں پھنسا رہتا ہے اس وقت تک نفس میں وہی کوئلے والی چیزیں موجود ہیں, لیکن جب اس قالو ربنا اللہ اور ثم استقامو کے بعد اس تھریشولڈ کو کراس کر جاتا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, تو نفس ملکوتی ہو جاتا ہے. اور یہ چینج ارریورسبل ہے. جب تک انسان ملک میں ہے گر سکتا ہے نیچے, حیوانیت کی سطح پہ گر سکتا ہے, اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے, لیکن جب نفس ملکوتی ہو جائے پھر یہ چینج ارریورسبل ہے. اب وہ کسی دوسری ہی ڈومین میں چلا گیا, کسی دوسرے ہی عالم میں انٹر ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم جیسے لوگ ملکوتی انسانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ماں حاضل بشر, یہ وجہ ہے خالی. یہ نہیں کہ وہ بشر نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے, بلکہ ان میں وہ جوہری تبدیلی واقع ہو گئی ہے کہ جس کی ہمیں خبر نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں وہ, کہاں ہم, پھر اس قسم کے جملے ہماری زبان پر آتے ہیں, یہ بشر نہیں ہے. لیکن حقیقتاً یہ بات نہیں ہے. جو اس مرحلے سے گزر جائے وہ ملکوتی ہے. اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے کربلا ہے, کہ جب جناب سید الشہداء علیہ السلام کی آپ کے ذہن میں اور یقیناً آپ کے پیش نظر ہیں کہ 28 رجب سے اور محرم تک کا جو عرصہ ہے یہ فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام ہی نہیں کہ سفر میں ہیں ادھر سے ادھر, بلکہ یہ وہ وقفہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے نفوس کی تربیت فرما رہے ہیں, انہیں اس مقام پر لا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک ایسی قربانی دی جا سکے جو تا قیام قیامت انسانیت کے لیے منارہ نور ہو. کیونکہ میں نے کہا نا, معیار چاہیے ہوتا ہے, صرف زبان سے, ایون صرف معرفت سے بھی کام نہیں چلتا, وہ معیار استقامت چاہیے ہوتا ہے کہ انتہائی مشکلات آئیں اور انسان شکستہ نہ ہو. کہ امام حسین علیہ السلام کے علم میں تھا کہ کس قسم کی مشکلات آئیں گی 10 محرم کو اور روزے عاشور. تو اس عرصے میں ان نفوس کی تربیت ہو رہی تھی تاکہ وہ ان مصائب کے سامنے با استقامت رہ سکیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ شب عاشور. کہ جب جناب سید الشہداء علیہ السلام نے چراغ بھی گل کر دیا, اندھیرا بھی کر دیا, لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم دنیا کی کسی چیز کی وجہ سے کہ نہیں جانا چاہتے کہ میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میں اس چیز کو بھی تم سے ہٹا لیتا ہوں، اپنی ظاہری بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں، اگر تم جنت اور جہنم کے خوف سے مجھے نہیں چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہوتے، یہ بھی وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ جنت سے محروم نہیں ہوگے۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں آپ، جب ان تمام وعدوں کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا تو اب وہ انسان، قوم، قبیلہ، خاندان، جنت، جہنم سب سے اوپر چلا گیا یا نہیں چلا گیا؟ یہ تربیت امام حسین علیہ السلام، یہ افراد ہیں کہ اگر ایسے افراد پیدا ہو جائیں تو پھر وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور جس کے مقابلے میں چاہے اس زمانے کا فرعون ہو چاہے آج کے زمانے کا فرعون ہو، وہ نہیں کھڑا ہو سکتا پھر، کیونکہ یہ کمال شرح صدر سے آتا ہے، یہ کمال اسلحے اور وسائل سے نہیں آتا، یا اثر ویپن سے نہیں پیدا ہوتا، یہ امام حسین علیہ السلام کا کام ہے۔ اور صبح عاشور جب ان حضرات نے صبح کی ہے تو اس وقت یہ اس جگہ پر تھے کہ بہشت میں اپنے گھروں کو دیکھ رہے تھے، ملکوتی ہو چکے تھے، 100% ملکوتی ہو چکے تھے، اور جیسا کہ روایات میں بیان کیا گیا ہے، ہم لوگ محرم کو فقط گریہ سمجھتے ہیں، اصحاب امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ مذاق، یہ مذاق سے مراد ہمارا مذاق نہیں بلکہ خوش فعلی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا تم اپنے گھر پہلے پہنچتے ہو، حشاش بشاش، یعنی ہم محرم میں ایک ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں، اس کی اپنی ایک مصلحت ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ ہستیاں خود کس جگہ پہ تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بالکل صحیح روایات کے جملے ہیں کہ جیسے جیسے شہادتیں ہوتی جا رہی تھیں امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا، یعنی یہ بالکل وہی ہے کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فز تو برب الکعبہ، جب ضربت لگی ہے، یعنی میں نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ اسی طریقے سے جناب سید الشہداء علیہ السلام بھی جیسے جیسے اپنی آخری منزل سے قریب ہوتے جا رہے تھے چہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا کہ اب اپنی منزل تک، اپنے مقصد تک پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جناب سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ایک قربانی ایسی ہے کہ جو جس کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ میں طاقت ہے اور نہ جس کو سمجھنے کے لیے عقل میں قوت موجود ہے، اور اس کی وجہ خاص طور سے جناب سید الشہداء کا وہ جملہ ہے کہ جو ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تنہا رہ گئے تو ایک دفعہ اپنے شہداء کے لاشوں کی طرف نظر کی اور عجیب جملہ کہا کہ اے میرے بیشے کے شیرو، اے میرے وفادارو، تم تو وہ تھے کہ حسین کی ایک آواز پر کبھی تم نے نہ نہیں کہا اور ہمیشہ میرے سامنے حاضر ہوتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ حسین تمہیں پکار رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے؟ تو ایک طرف شہداء کے لاشوں میں تڑپ پیدا ہوئی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام نے شہداء کو نہیں، جو گزر گئے انہیں نہیں، بلکہ جو زندہ تھے اور سامنے تھے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو ہماری نصرت کے لیے آئے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جو ہماری فریاد کو پہنچے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جو آل محمد پر پڑنے والی اس مصیبت کو دفع کرنے میں ہماری مدد کرے۔ سامنے موجود عمر سعد کی فوت سے جواب نہ آیا، لیکن پیچھے امام حسین علیہ السلام کو اپنے خیموں سے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ پلٹ کے گئے، تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ ایک خیمے کے باہر جناب سید السجاد علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں ایک نیزہ لے کر اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اے بیٹا علی، یہ تمہاری کیا حالت، کس حال میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ تم تو شدید بیمار ہو، تم پر جہاد ساقط ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کی صدا استغاثہ کو سنوں اور اپنے بستر پر باقی رہ جاؤں. امام حسین علیہ السلام جناب سجاد کو اپنی باہوں میں لے کر دوبارہ ان کے خیمے میں لے گئے. اب پلٹ کے دیکھا کہ وہ کون سا دوسرا خیمہ ہے کہ جہاں سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. تو بیویوں نے بتایا کہ یا ابا عبداللہ، آپ کی صدائے استغاثہ کو سن کر 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو. اور یہ بھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا عجب منظر ہے کہ خاندان اہل بیت کے پہلے شہید بھی علی ہیں اور آخری شہید بھی علی ہیں. بچے کو اپنی گود میں لیا، زبان ملکوتی میں کچھ گفتگو فرمائی جو باقی لوگوں کو نہ سنائی دی، اور بیویوں سے کہا کہ لاؤ شاید میں اس بچے کو پانی پلا کے لا سکوں. علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپا کر میدان جنگ میں لائے. فوج اشقیہ کے سامنے پہنچے، اپنی ابا کے دامن کو الٹا. جب دشمن کی نظر اس 6 مہینے کے بچے کے کملائے ہوئے چہرے اور ہونٹوں پر جمی ہوئی پپڑیوں پر پڑی تو بہت سے لوگ اپنی نظروں کو نیچا کر کے رونا شروع ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فوج کوفہ و شام، تمہاری نظر میں اگر حسین قصوروار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا. یہ پانی کے نہ ملنے اور گرمی کی شدت سے جاں بلب ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو. لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں لیکن کوئی پانی کا کوزہ لے کر آگے نہ بڑھا. امام حسین علیہ السلام نے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو آؤ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلا دو. ابھی بھی کوئی آگے نہ بڑھا. امام حسین علیہ السلام نے بچے کو دوبارہ اپنی باہوں میں لیا. عمر سعد لعین نے جب اپنے لشکر کے بدلتے ہوئے مزاج کو محسوس کیا تو حرملہ کو بلا کے کہا اقطع کلام الحسین. حرملہ نے تیر سے شعبہ کو جوڑا کمان میں، اس تیر کو گلو علی اصغر کی طرف روانہ کیا اور 6 مہینے کے بچے کا گلا ہی کیا، اس تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا نہیں، علی اصغر کو ذبح کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بچے کے گلے سے گردن سے بہتے ہوئے خون کو اپنے چلو میں لیا. زمین کی طرف سے صدا آئی کہ اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا تو قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگ سکے گا. چاہا کہ آسمان کی طرف روانہ کریں تو آسمان سے صدا آئی کہ اے حسین، قیامت تک پانی کا ایک قطرہ نہ برس پائے گا. امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، یہ مصیبت بھی حسین کے لیے آسان ہے کیونکہ سب کچھ تیری نظروں کے سامنے. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار عالمین، بانی مجلس، حاضرین مجلس، آپ سب کی دنیا اور آخرت کو، آپ سب کے دین کو، آپ کی معرفت کو ترقی یافتہ فرمائیں. زندگی میں خیر و فلاح و برکت عطا کرے. علی الخصوص آج ہم اپنی اس مجلس میں، اس دعا میں خاص طور سے ان مومنین کو یاد کریں کہ جو دنیا کے مختلف علاقوں میں اس حالت میں عزائے امام حسین علیہ السلام برپا کر رہے ہیں کہ جہاں ماحول میں خوف ہے اور دشمن جان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہ خدا ان مومنین کی مجالس عزا کی حفاظت فرمائے، خدا اس دشمن ملعون کے ہاتھوں کو منقطع کرے، خدا مومنین کو علی الخصوص رزق اور اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو مقصد امام حسین علیہ السلام اور سیرت شہداء کربلا سے قریب تر ہونے کی کوشش کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.